السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔
پاکستانی فوج کی کمان جنرل قمر باجوہ کے سپرد سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کا الوداعی خطاب میں دشمن قوتوں کے لیے واضح پیغام۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
دہشت گردی سے نمٹنا پاکستانی فوج کے سربراہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، عام لوگوں اور مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق پاکستان سے خفیہ بات چیت نہیں ہوئی، روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے اپنے عبوری حکم میں ایک قلعدم تنظیم کے سربراہ کو ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ وکلاء کہتے ہیں کہ عدالتیں سیاسی یا سماجی وجوہ کے بجائے صرف قانونی نکات کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
جموں کے مضافات میں بھارتی فوجی کیمپ پر مشتبہ عسکریت پسندوں کا حملہ، ایک میجر سمیت 3 فوجی ہلاک، نصف درجن زخمی۔ میں ہوں سرے سے یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
ایل او سی کے آر پار تجارت کے فروغ کے لیے کشمیری تاجروں کی دبئی میں ملاقات۔ میں ہوں پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغل، تفصیلات تھوڑی دیر بعد سنیے۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، برازیل کے فٹ بالرز کو لے جانے والا طیارہ کولمبیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار 81 افراد میں سے صرف 5 افراد زندہ بچے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے کہا ہے کہ جیسے ہی پارلیمان محفوظ انتقال اقتدار کا کوئی لائحہ عمل تیار کر لے گی تو وہ اپنے منصب سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر صحت کے عہدے کے لیے ریاست جارجیا کے کانگریس مین ٹام پرائس کو چنا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے نئے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج راولپنڈی میں ایک فوجی تقریب میں اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ سبکدوش ہونے والے جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر کمانڈ کی روایتی چھڑی ان کے سپرد کی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
3 سال تک پاکستان کی بری فوج کی قیادت کرنے والے جنرل راحیل شریف نے باضابطہ طور پر کمان نئے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے سپرد کرتے ہوئے ملک دشمن قوتوں کو پیغام دیا کہ پاکستان کے خلاف عزائم رکھنے والوں کے مقابلے کے لیے پاکستانی فوج ان کے بقول ایک عظیم ترین دفاعی قوت ہے۔ عہدے کی میعاد مکمل ہونے پر سبکدوش ہونے والے جنرل راحیل شریف نے منگل کو فوج کی کمان کی علامتی چھڑی جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے کی۔ کمان کی تبدیلی کی تقریب راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر کے قریب ایک گراؤنڈ میں ہوئی، جس میں اعلیٰ سول و فوجی عہدیداروں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی، اور اس تقریب کو تمام پاکستانی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اس موقع پر بطور آرمی چیف اپنے آخری خطاب میں جنرل راحیل شریف نے کہا کہ سپہ سالار کے طور پر انہوں نے ہر فیصلے میں قومی مفاد کو مد نظر رکھا اور مقاصد کے حصول کے لیے اپنی اور فوج کی پوری توانائی صرف کی۔ انہوں نے اس تقریر میں پاکستان اور خطے کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کے حالات پیچیدہ ہیں اور پاکستان کو درپیش خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ان کے بقول حالیہ برسوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی قربانیوں کو کسی صورت بھلایا نہ جائے۔
وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اور ادارے یکسوئی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کریں۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں، خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔
جنرل راحیل شریف کی زیر قیادت ہی فوج نے جون 2014 میں شدت پسندوں کے مضبوط گھر تصور کیے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزب شروع کیا تھا۔ امریکہ اور مغربی دنیا ایک عرصے سے اس آپریشن کے لیے پاکستان پر زور دیتے آ رہے تھے، لیکن پاکستان کا موقف رہا کہ وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کارروائی کرے گا۔ تاہم آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری اعتراف کرتی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے اپنے الوداعی خطاب میں حریف اور ہمسایہ ایٹمی قوت کے لیے انتباہی پیغام بھی دیا۔ उनका कहना था कि भारत के इकदाम से खित्ते का अमन खतरे से दोचार है और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे।
मैं भारत पर वाजे करना चाहता हूँ कि हमारी तहम्मल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। ये हकीकत है कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और तरक्की मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं, जिसके लिए आलमी बरादरी की खसूसी तवज्जो जरूरी है।
सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ ने मुसल्ला फौज के अलावा मरकजी और सूबाई सियासी हुकूमतों को तआवुन फराहम करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों में जनरल राहिल शरीफ फौज के पहले सरबराह हैं जो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल होने पर रुखसत हुए। उनके पेशरौ जनरल अशफाक परवेज कियानी को उस वक्त की सियासी हुकूमत ने 3 साल के लिए तौसी दी थी, जबकि इससे कबल के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद नवम्बर 2007 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी फौज के 16वें सरबराह हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान के फौजी सरबराह की तब्दीली के बारे में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में तनाव और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी के वाकयात जारी हैं, लोगों का कहना है कि जनरल बाजवा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अंदरून मुल्क अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दों का पीछा करना होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी फौज की कमान एक ऐसे वक्त संभाली जब कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदस्तूर कशीदगी मौजूद है और आए रोज दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान फायरिंग और गोलाबारी का तबादला भी होता रहता है। अस्करी क्यादत की तब्दीली पर पाकिस्तान में आम लोगों का कहना है कि जनरल कमर बाजवा के लिए अंदरून मुल्क दहशतगर्दी का कला कमा करने के अलावा मुल्क की सरहदों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा। इस्लामाबाद के रिहायशी डॉक्टर आदिल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि उनकी तवक्को है कि पाकिस्तानी फौज के नए सरबराह उस काम को मुकम्मल करें जिसका आगाज उनके पेशरो ने किया था।
एंड वी एक्सपेक्ट के ये उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और मिलिट्री और सिविल के जो आपस के जो ताल्लुकात हैं वो और बेहतर होंगे और हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं वो एमिकेबली सॉल्व होंगे। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही टेररिज्म है, फिर हमारे दोनों बॉर्डर्स पे जो मसले हैं अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, तो उनको प्रॉपरली हैंडल करके पीस की तरफ जाना जो है ना इनके लिए एक चैलेंज होगा, लेकिन इंशाल्लाह जो इनकी सलाहियतें जो हमने सुना है तो वो आराम से ये लोग सॉल्व करेंगे।
एक और शहरी असद खान कहते हैं कि दहशतगर्दी का बिला तफरीक खात्मा जनरल कमर बाजवा की तरजीह होनी चाहिए।
दहशतगर्दी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, इससे ये कैसे निपटेंगे। हाँ, दहशतगर्दी रिलीजियस दहशतगर्दी को मैं बहुत बड़ा चैलेंज समझता हूँ कि इसे ये कैसे हैंडल करेंगे। और जो हमारा जो सो कॉल्ड गुड बैड तालिबान इस इशू को ये कैसे नेविगेट करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। ये कोई पैराडाइम शिफ्ट इसमें लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये देखने की बात है।
पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन शेख रोहेल असगर कहते हैं कि अस्करी क्यादत की तब्दीली से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों समेत किसी भी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जो चैलेंजेस हैं उसको तो निपटा जाएगा ना, और उसमें अगर कोई निखार लाया जा सकता है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उनको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में नई चीज उस पर काम करेंगे। इस तरफ आप जब है इंटरनल जो हमारे हैं
पाकिस्तानी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल पर अमल दरामद जरूरी है और उनके बकौल ये उसी सूरत मुमकिन है जब सियासी क्यादत फौज से तआवुन करे।
जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान थी उस पर भी अमल अभी चूंकि पूरी तरह नहीं हुआ, तो अंदरूनी चैलेंज में तो टेररिज्म का चैलेंज मौजूद है। जो राहिल शरीफ जहां तक छोड़ के गए हैं वो आगे इनको करना होगा, उसमें गवर्नमेंट का तावन चाहिए। जो मिलिट्री साइड है वो बहुत हद तक कर चुके हैं, इसी तरह कराची का है, वहां करप्शन का मसला भी है, टेररिज्म का मसला है, इस पर भी हुकूमत का तावन चाहिए, वरना जहां तक हम कर चुके हैं वहीं मामला रुका रहेगा। और अंदरूनी चैलेंजेस में एक सेक्टेरियन टेररिज्म का भी अभी चैलेंज है, वो अभी तक ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے خلاف بھی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ پروونشل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. سو اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ کرنا ہوگا. تو اندرونی چیلنجز تو یہ موجود ہیں.
واضح ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب کے علاوہ فوج کی قیادت میں ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں کی جاتی رہی ہیں, اور عہدیداروں کے مطابق ان کاروائیوں سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں چین کے تعاون سے بنائی جانے والی اقتصادی راہداری کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ روس کے تجارتی تعاون کی ایک علیحدہ حیثیت ہے, جس میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی شامل ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق نے دی ہے.
روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پاکستان کے ساتھ کسی طرح کے خفیہ مذاکرات نہیں ہوئے ہیں. منگل کو روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی میڈیا میں سامنے آنے والی وہ خبریں درست نہیں جن میں کہا گیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل پر پاکستان اور روس کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ روس نے بھی چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں شمولیت پر پاکستان سے بات کی ہے. ایک طرف روس نے جہاں ایسی خبروں کی تردید کی, وہیں روس کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط بشمول نارتھ ساؤتھ مجوزہ گیس پائپ لائن بچھانے سے متعلق تعاون کی اپنی اہمیت ہے. بیان میں کہا گیا کہ روسی کمپنیاں اس مجوزہ پائپ لائن بچھانے سمیت دیگر منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے. ایک معاہدے کے تحت روس کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن تعمیر کرے گا, اور ایک اندازے کے مطابق اس پر $2 ارب خرچ ہوں گے. پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے, خاص طور پر 2014 کے بعد سے جب روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی, جبکہ رواں سال پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں بھی پاکستان میں ہوئیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہے نے کہا ہے کہ جیسے ہی پارلیمان محفوظ انتقال اقتدار کا کوئی لائحہ عمل تیار کر لے گی تو وہ اپنے منصب سے سبکدوش ہو جائیں گی. انہوں نے مواخذے یا مستعفی ہونے کے لفظ استعمال کیے بغیر اس رضامندی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا, پارک گن ہے کہہ رہی ہیں, ایک مرتبہ یہ طریقہ وضع کر لیا جائے کہ انتظامیہ کو یہ کیسے سونپا جائے گا تو میں قانون کے مطابق اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں گی. اور حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے بعد سیاسی بے چینی اور سیاسی خلا بھی کم ہو جائے گا. جنوبی کوریا کے صدر کی طرف سے یہ حیران کن اعلان منگل کو سامنے آیا. حزب مخالف کی جماعتیں جنوبی کوریا کے صدر کے مواخذے کی تحریک کی تیاری کے قریب تھیں, حتیٰ کہ ان کی اپنی جماعت کے اتحادیوں کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ مواخذے کے بجائے انہیں باوقار انداز میں منصب سے الگ ہو جانا چاہیے. صدر پارک گن ہے اس سے قبل منصب چھوڑنے کے مطالبات کو رد کرتی رہی ہیں. برازیل کے فٹ بالرز کو لے جانے والا طیارہ کولمبیا میں گر کر تباہ ہو گیا. کولمبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں سوار 81 افراد میں سے صرف 5 زندہ بچے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
کولمبیا کے حکام کا کہنا ہے کہ چارٹرڈ طیارے میں 81 افراد سوار تھے, اور یہ طیارہ برازیل کے فٹ بال کے کھلاڑیوں کو لے کر میڈلن کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا تھا. پیر کے روز منزل سے کچھ دور ہنگامی حالت کا شکار ہو کر یہ ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا. میڈلن کے میئر نے اسے ایک انتہائی المناک حادثہ قرار دیا ہے. سول ایویشن کے ڈائریکٹر الفریڈو بوکا نیگرا اس حادثے کی تفتیش کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے,
Pero pues lógicamente en estas investigaciones uno no puede descartar otras causas. Será valioso el testimonio de los tripulantes que sobrevivieron.
ظاہر ہے کہ اس طرح کے حادثوں کی تحقیقات کرتے ہوئے ہمیں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے کی تباہی کا سبب الیکٹریکل خرابی بتائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں زندہ بچ جانے والوں کی شہادتیں ایک اہم اور کارآمد ذریعہ ثابت ہوں گی. عام طور سے طیاروں کے حادثے میں موقع واردات دور افتادہ ہوتا ہے, مگر یہاں معاملہ مختلف ہے، حادثے کی جگہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ ایویشن حکام کہنا ہے کہ چارٹرڈ بدقسمت طیارہ برطانوی ایرو اسپیس 146 تھا اور اسے بولیویا کی ایک ایئر لائن چلا رہی تھی۔ اس طیارے میں جنوبی برازیل کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی سوار تھے۔ جنوبی امریکہ کی سوکر فیڈریشن نے اپنی آئندہ تمام تقریبات منسوخ کر دی ہیں اور وہ طیارے کے حادثے کے تفتیشی نتائج کا انتظار کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر صحت کے عہدے کے لیے ریاست جارجیا کے کانگریس مین ٹام پرائس کو چنا ہے۔ ٹام پرائس صدر باراک اوباما کے صحت عامہ کے منصوبے کے بڑے نقاد رہے ہیں۔ پیر کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ایک اور ممکنہ امیدوار سی آئی اے کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریس سے بھی ملاقات کی۔ سی آئی اے کی سربراہی سے پہلے پیٹریس عراق میں امریکی فوجوں کے کمانڈر رہے ہیں اور افغانستان میں نیٹو فوجوں کی قیادت کی ہے۔ فرانس نے حلب کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں فرانس کے وزیر خارجہ ژان مارک آئرو نے کہا کہ پہلے سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر ظلم و جبر کو روکا جائے اور انسانی ضروریات کی اشیاء کی بلا روک ٹوک فراہمی کی اجازت دی جائے ان محصور لوگوں کے لیے جو شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کی پیش رفت سے حالیہ دنوں میں 16,000 سے زیادہ شہری مشرقی حلب سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ نے منگل کو ولی عہد وجیرو لانگ کارن کو ملک کا نیا بادشاہ نامزد کر دیا۔ ولی عہد کے والد تھائی بادشاہ پھومیان دینا پچ گزشتہ ماہ 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ کابینہ نے 1924 کے قانون کے تحت وزیر لانگ کا نام قومی اسمبلی میں جمع کروایا تھا اور ایک مختصر اجلاس کے بعد ارکان نے انہیں باضابطہ طور پر نیا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قومی اسمبلی کے صدر پھونیچ چیچوچھائے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ نئے بادشاہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں۔ اسمبلی کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ باضابطہ طور پر نئے بادشاہ کو تخت سنبھالنے کے لیے مدعو کریں گے، تاہم اس کی تاریخ کا اعلان فی الحال نہیں کیا گیا۔ چیرالونگ چھکری راجشاہی کے 10th بادشاہ ہوں گے۔ یہ راجشاہی 1782 میں قائم ہوئی تھی۔ پاکستان کی ایک عدالت نے پاک ترک اسکولز کے ترک عملی کی ملک بدری کو روکتے ہوئے حکام سے جواب طلب کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے منگل کو اس اسکول سسٹم کے اساتذہ کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت شروع کی۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ وزارت داخلہ نے پاک ترک اسکولز کے اساتذہ کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے جو طلبہ کے حصول تعلیم کے آئینی حق کے خلاف ہے۔ اسکولز کے تقریباً 147 طلبہ کے والدین نے بھی اپنی درخواست میں ایسا ہی موقف اختیار کیا اور عدالت سے استدعا کی کہ وہ حکومت کو ترک اساتذہ کی ملک بدری سے روکے۔ عدالت نے سماعت کے بعد وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سال 17 جنوری تک جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ پاک ترک اسکول کے طلبہ اور اساتذہ نے منگل کو لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ رواں ماہ ہی پشاور کی ہائی کورٹ نے بھی اسکول کے ترک عملے کے ملک بدری پر حکم امتناعی جاری کیا تھا اور اس معاملے کی دوسری سماعت 1 دسمبر کو ہوگی۔ رواں ماہی حکومت پاکستان نے پاک ترک اسکول کے ترک عملے کے ویزے میں توسیع نہ کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عراقی افواج نے گزشتہ ماہ جب موصل کا کنٹرول واپس لینے کے لیے کاروائی شروع کی تو یہ امریکی F-22 ریپٹر جیٹ طیارے تھے جنہوں نے داعش کے اولین ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ لیکن جیسے جیسے امریکی ہوا باز بیرون ملک مشن پر اڑانیں بھر رہے ہیں، اندرون ملک کے خاموش بحران پیدا ہو رہا ہے۔ فضائیہ کے کچھ اعلیٰ ترین جرنیلوں نے پینٹیگون کے لیے ہماری نامہ نگار کارلا بیب کو بتایا کہ اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ بحران آئندہ برسوں میں ہماری فضائیہ کی اگلی صفوں میں کاروائیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
فضائیہ کے لڑاکا ہوا بازوں نے دنیا بھر میں فضائی فوج کی جنگی قوت میں इजाफे की मांग को बार बार पूरा किया है। हर पायलट की तैयारी में बरसों की तरबियत और लाखों डॉलर सर्फ होते हैं, जिसके बाद ये हवाबाज आला तकनीक के हामिल ऐसे तैयारे उड़ाते हैं जो अब उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर्स का रूप इख्तियार कर चुके हैं। शायद आप सोचते हों कि बहुत से लड़ाका हवाबाज मेरे पीछे मौजूद F-22 रैप्टर जैसे जंगी जहाज उड़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अमरीकी फजाइया को 3,500 लड़ाका हवाबाजों को रखने का इख्तियार है, लेकिन इसके पास ज़रूरत से 725 पायलट कम हैं। मेजर जनरल स्कॉट वॉन्डरहैम और लेफ्टिनेंट जनरल जॉन कूपर हवाबाजों और देखभाल करने वाले अमले समेत अफरादी कुव्वत के निगरान हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खसूसी नशिस्त में उन्होंने इस बढ़ते हुए बहरान के बारे में बात की। उनसे सवाल किया गया कि ये मसला कितना संगीन है और इस पर काबू पाने की क्या सूरत हो सकती है, क्या आपकी इंतहाई काविशों के बावजूद मजीद सलाहियत दरकार रहती है। इसके जवाब में मेजर जनरल स्कॉट वॉन्डरहैम ने कहा, मैं समझता हूं कि हमें इस मसले का सामना है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है और यही आपका सवाल है। हमारे पास जंगजू कमांडरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम स्क्वाडन हैं। ये हालिया सूरत हाल बजट की कमी की वजह से पैदा हुई जब सन 2010 में अमरीका ने इराक से वापसी इख्तियार की और अफगानिस्तान से उसके इनखला की तवक्को की जा रही थी। ये थे मेजर जनरल स्कॉट वॉन्डरहैम, जबकि इस बारे में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन कूपर का कहना है,
The big variable is tempo. We didn't plan for ISIS.
इसमें सबसे ज्यादा अहम नुक्ता कार्रवाई की शरह रफ्तार है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने दाइश के लिए मंसूबा बंदी नहीं की थी। आप जानते हैं कि हम वतन वापसी की मंसूबा बंदी कर रहे थे। लैंगले ऑस्टिस जॉइंट एयरफोर्स बेस पर हवाबाजों का कहना है कि तवील मुद्दती और ज्यादा तसलसल के साथ तायनाती ने उनका मोराल तबाह कर दिया है। फिजाइया के लड़ाका हवाबाज लेफ्टिनेंट कर्नल बज कहते हैं, हमारी तायनाती 45 दिन के लिए होती थी, फिर ये दौरानिया 90 रोज हो गया, इसके बाद इसकी मुद्दत 120 दिन हुई, अब ये तायनाती हर 6 माह के लिए होती है, जबकि कलीदी मनासिब के लिए ये तायनाती 1 साल के लिए की जाती है। तायनातियाँ हवाबाजों के नौकरी छोड़ देने की वाहिद वजह नहीं है। जब ये हवाबाज मुल्क के अंदर तायनात होते हैं तो उनको हवाबाजी की महारत बरकरार रखने के साथ साथ इंतजामी काम पूरा करने के लिए अक्सर इजाफी घंटे काम करना पड़ता है। फिजाइया के लड़ाका हवाबाज लेफ्टिनेंट कर्नल बस कहते हैं,
आई हैव ए वेरी हाई डिमांड सिग्नल फॉर माय पायलट्स एंड आई हैव
मुझे हवाबाजों की बहुत ज्यादा तादाद की तलब का सामना रहता है और मेरे पास ये तलब पूरी करने के लिए काफ़ी हवाबाज मौजूद नहीं हैं, लिहाजा खेल यहीं से शुरू होता है और हम इसे बोर्ड पर लिख लेते हैं। यूं यहां हर किसी के पास शेड्यूल के मुताबिक काम होता है, इससे फरार मुमकिन नहीं। फिजाइया 2 बरस कबल के मुकाबले में इस माली साल के दौरान तकरीबन 135 मजीद हवाबाजों को तरबियत दे रही है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस अमल में हमें कटौती का सामना है, क्योंकि सन 2016 में महज 40% लड़ाका हवाबाजों के कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद हुई है। ये सूरत हाल बहरान के अंदर एक और बहरानी कैफियत को जाहिर करती है। इस बारे में अमरीकी फिजाइया के मेजर जनरल स्कॉट वॉन्डरहैम कहते हैं, इसकी वजह यह है कि हमें तकरीबन 65% हवाबाजों को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये उन हवाबाजों की तादाद का 2/3 है जिन्हें भर्ती करने की ज़रूरत है। हवाबाजों की ये कमी उस वक्त सामने आई है जब कमर्शियल हवाई कंपनियों को ऐसे हवाबाजों की तलाश है जो उनके जहाज़ चलाना पसंद करते हों। इन कमर्शियल हवाई कंपनियों में औकात-ए-कार ज़्यादा मुस्तहकम हैं और मुमकिन तौर पर ज़्यादा तनख्वाहों की पेशकश भी की जाती है। फिजाइया के लड़ाका हवाबाज मेजर जैक का कहना है, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं हर सूरत में यहीं रहना पसंद करता, लेकिन मुझे अपने ख़ानदान की ख्वाहिश का एहतराम भी करना है, लिहाजा अगर मेरे ख़ानदान के अफराद ठीक से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें जिस तरह की ज़िंदगी का सामना है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो फिर हम यहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़कर कुछ और काम करूँ तो फिर गालिबन मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। سابق لڑاکا ہواباز ٹام ہنٹ نے سن 2013 میں فضائیہ کی ملازمت چھوڑ دی اور اب وہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک وکیل کی حیثیت سے زیادہ رقم کما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر فضائیہ چاہے تو وہ ہوابازوں کی کمی پر قابو پا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسوں سے ہر چیز نہیں خرید سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوابازوں کے لیے بونس اب $500,000 ہوگا اور یہ رقم یکمشت ادا کر دی جائے گی، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ ہوابازوں کی کمی پر قابو پا لیں گے۔ فضائیہ کانگریس سے رقم کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ بونس کو ہر سال $48,000 تک بڑھایا جا سکے۔ یہ سن 1999 کے بعد سے بونس میں پہلا اضافہ ہے۔ پینٹاگون کو امید ہے کہ فضائیہ کی تیز رفتار کارروائیوں کا ساتھ دینے اور نئے بھرتی ہونے والے ہوابازوں کو تربیت دینے کے لیے اپنے تجربہ کار ہوابازوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ رقم کافی ہوگی۔ فی الحال تو ان جرنیلوں کا کہنا ہے کہ وہ بیرون ملک اپنے لڑاکا جیٹ طیاروں کی تمام تر کارروائیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تاہم اگر لڑاکا ہوابازوں کا بحران حل کرنے کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے لڑاکا ہواباز بہت جلدی اپنی صلاحیتیں کھو دیں گے۔ اگر فضائیہ ہوابازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اپنی استعداد کے مطابق ہر قدم اٹھا بھی لیتی ہے تو پھر بھی اس مسئلے کے حل میں ایک دہائی سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگرچہ بیمار ہونے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کبھی کبھار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ ہی جاتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، مرض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر مختلف طرح کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر خون کے نمونوں سے مرض کا پتہ لگایا جاتا ہے، لیکن اب اس خون میں انسان کا پسینہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، مطلب یہ کہ اب کچھ باتیں انسان کے پسینے سے بھی تشخیص ہو سکیں گی۔ ہوگا یہ کہ ایک نرم سا پیچ جلد پر چپکا دیا جائے گا جو پسینے سے مل کر بتا سکے گا کہ آیا آپ ڈی ہائیڈریٹ یا پانی کی کمی کا شکار تو نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی بلڈ شوگر کی سطح کیا ہے، اور حتیٰ کہ ذیابیطس کی تشخیص بھی ہو سکے گی۔ چنانچہ یہ جاننا کچھ اطمینان کا باعث ہے کہ پسینے کے ذریعے بھی تشخیص ممکن ہے۔ مگر اچھی بات یہ کہ پیچ لگانا آسان ہے، خون نکالنے کی طرح سوئی کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور نتیجہ بھی زیادہ جلد سامنے آ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے جو پیچ بنایا ہے وہ اپنی طرز کی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو فی الحال زیادہ تر ایتھلیٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مگر جلد ہی یہ طب اور کاسمیٹکس کے شعبے میں بھی استعمال ہونے لگے گی۔ سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن نامی جریدے میں اس پیچ کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ مائکرو فلوئڈک نامی یہ ڈیوائس لچکدار میٹیریل سے تیار کی جاتی ہے۔ اسے ایک پٹی کی طرح بازو کے اگلے یا پچھلے حصے پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں پسینے کی پرکھ کی جاتی ہے۔ جان راجرز ریاست الینوائے کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں میٹیریل سائنٹسٹ اور بائیو انجینئر ہیں، اور اسکن پیچ بنانے والے بہت سے لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We've been interested in the development of skin-like technologies that can mount directly on the body to capture important information that relates to physical
ہمیں ہمیشہ جلد پر کام آنے والی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اشیاء سے دلچسپی رہی ہے، جسے براہ راست جسم پر لگایا جا سکے اور جسمانی صحت سے متعلقہ اہم معلومات حاصل کی جا سکیں۔ راجرز کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جو پسینے کو جمع کرنے سے لے کر اس کے تجزیے تک ہر مرحلے میں مدد دیتی ہے۔ یہ پیچ نہ صرف پہننے والے کے جسم میں پانی کی مقدار کا پتہ دیتا ہے، بلکہ اس سے پھیپھڑوں کی ایک بیماری کی تشخیص بھی کی جا سکتی ہے جسے سسٹک فائبروسس کہتے ہیں۔ نہ صرف میڈیکل کا شعبہ بلکہ کاسمیٹکس بنانے کی صنعت بھی اسکن پیچ میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے۔ راجرز کہتے ہیں،
Cosmetics companies are interested in sweat and using these devices, you know, in their research labs to evaluate their antiperspirants and their deodorants and so on. So sweat loss and sweat chemistry is interesting.
Cosmetics banane wali companies bhi isme dilchaspi le rahi hain ki wo is tarah pasine ko apni laboratories mein le jaye, wahan tajziya karke apni wo ashya bana sake, jaisa ki pasine ko rokne wali ya deodorant ki tarz ki ashya. Hamare kuch theke fauj ke sath bhi hain jo jang par bheje jane wale faujiyon ki sehat ki مسلسل نگرانی کرنا چاہتے ہیں۔ راجرز کہتے ہیں کہ یہ معمولی قیمت والے اسکن پیچز جنہیں ایک ہی مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک دو سال میں مارکیٹ میں دستیاب ہو جائیں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کلدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لکھوی کو جھنگ سے پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے. اعلی عدالت نے یہ عبوری حکم دو ججوں پر مشتمل بینچ کے فیصلے کے خلاف لکھوی کی اپیل پر جاری کیا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے پیر کے روز اپنے ایک عبوری حکم میں کلدم مذہبی جماعت اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کو صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ کے حلقہ 78 میں ہونے والے صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے. احمد لدھیانوی نے عدالت عالیہ کے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف درخواست دے رکھی تھی جس نے ان کو اس ضمنی انتخاب کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر علی ظفر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں عدالت عالیہ کے اس عبوری حکم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
سر ایکچولی جو عدالت جب اس طرح کی کوئی ریلیف دیتی ہے تو وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن یا سوشل کنسیڈریشن سے بالا تر ہو کے اکارڈنگ ٹو لا پوائنٹ ہمیشہ اس طرح کا کوئی ریلیف دیتی ہے.
پنجاب اسمبلی کا حلقہ نمبر 78 سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد خالی قرار دیا گیا تھا جس میں یہاں سے منتخب ہونے والی مسلم لیگ نون کی امیدوار راشدہ یعقوب کی رکنیت کے خاتمے کا الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ بحال رکھا گیا تھا. الیکشن ٹریبیونل نے اثاثے چھپانے کے جرم میں راشدہ یعقوب کی رکنیت ختم کر دی تھی. الیکشن کمیشن نے 1 دسمبر کو اس حلقے میں ضمنی انتخاب کرانا ہے جس کے لیے احمد لدھیانوی نے بھی کاغذات جمع کرا رکھے ہیں. عدالت میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے خلاف درجن سے زیادہ مختلف جرائم کے مقدمات بھی درج ہیں جس پر احمد لدھیانوی کا موقف تھا کہ جب انہوں نے کاغذات جمع کرائے تھے تو ان مقدمات کا اندراج ان کے علم میں نہیں تھا. سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے اس معاملے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ کافی حیرانی کی بات ہے کہ بینڈ آرگنائزیشن ہے اور ان کے خلاف بھی ایف آئی آر موجود ہیں، اس کے باوجود ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے جبکہ یہاں پہ اس معاملے میں اسٹرکٹ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے موجود ہیں. البتہ اس معاملے میں زیادہ جو بلیم آئے گا وہ گورنمنٹ پہ آئے گا، کیونکہ گورنمنٹ کی جب اس نے ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی ہے الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے خلاف تو گورنمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کوئی ریٹن جواب گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے کہ کیوں یہ بین کی بات آپ نے یہ کی ہے، کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. تو ہائی کورٹ نے انٹرم اس کو ریلیف دے دیا، وچ مینس کہ الیکشن میں وہ حصہ لیں گے کیونکہ پیشی کی تاریخ اب الیکشن کے بعد ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایکسٹریمزم ٹیررزم کیسے ختم ہوگا اس ملک کے اندر اگر آپ کی گروپ پہ الزام ہو اور اس پہ چارج بھی ہو اور اس کے باوجود آپ آزادی سے سیاست اس ملک میں کر سکتے ہیں.
عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ کلدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ احمد لدھیانوی کو ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا عبوری حکم جاری کرنے کے وجوہ بعد میں منظر عام پر لائے جائیں گے. عدالت عالیہ نے 14 دسمبر کو اس کیس کی آئندہ سماعت کے لیے متعلقہ فریقوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
بھارتی کشمیر میں فوج نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کے حملے میں لڑائی کے دوران 2 افسر اور 5 فوجی ہی ہلاک ہو گئے. یہ دہشت گرد حملہ منگل کو صبح سویرے جموں کے قریب نگروٹا فوجی کیمپ پر ہوا. 3 جنگجو بھی مارے گئے. اسی دوران بھارتی کشمیر میں جموں کے قانون کے طالب علموں کے گروپ نے سابق بھارتی وزیر اور جموں و کشمیر کے حزب اختلاف کے رہنما فاروق عبداللہ کے خلاف پولیس کو درخواست دی ہے جس میں پاکستانی کنٹرول والے کشمیر پر ان کے متنازع بیان کو موضوع بنایا گیا ہے. سری نگر سے اس کی تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل.
جموں میں بھارتی فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کے ایک گروہ نے منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے نگروٹا کے مقام پر ایک بھارتی فوجی کیمپ پر اچانک حملہ کیا. مشتبہ عسکریت پسندوں نے جن کی تعداد 4 اور 6 کے درمیان بتائی جاتی ہے پہلے بھارتی فوج کی 166 فیلڈ ریجیمنٹ کے اس کیمپ پر دستی بم پھینکے اور پھر خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے کیمپ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ان کے اور کیمپ میں موجود فوجیوں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی جو عہدیداروں کے مطابق آخری اطلاع آنے تک جاری تھی. بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کے حملے میں بھارتی فوج کا میجر کنال گسالوی اور 2 اور سپاہی ہلاک ہو گئے جبکہ جھڑپ کے دوران نصف درجن فوجی زخمی ہو گئے. غیر سرکاری اطلاعات میں کہا گیا کہ 4 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں اور علاقے میں موجود نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کیمپ کے اندر اب بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور اس دوران زوردار دھماکوں کی آواز بھی سنی گئی ہے. تاہم فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے اور کیمپ کے ایک حصے کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے. نگروٹا بھارتی کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں سے 13 کلومیٹر شمال میں سری نگر جموں شاہراہ کے قریب واقع ہے اور یہاں بھارتی فوج کی 16ویں کور کے صدر دفاتر واقع ہیں. یہ کور بھارت پاکستان سرحد کے دفاع پر مامور ہے. نیز علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز بھی کر رہی ہے. منگل کو فوجی کیمپ پر کیے گئے حملے کے بعد سری نگر جموں شاہراہ پر گاڑیوں کی آمدرفت روک دی گئی اور علاقے میں تعلیم ادارے بند کر دیے گئے. جموں کے ضلع کمشنر نے بتایا کہ ایسا حفظ ما تقدم کے طور پر کیا گیا. ادھر بھارت کے سرحدی حفاظی دستے بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ضلع سانبا میں بھارت پاکستان سرحد پر جو نئی دہلی میں انٹرنیشنل بارڈر اور اسلام آباد میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے عسکریت پسندوں کی طرف سے دراندازی کرنے کی ایک کوشش ناکام بنا دی. بی ایس ایف کے مطابق عسکریت پسندوں کا ایک بڑا گروہ سرحد پار کر کے بھارتی کشمیر میں داخل ہونے لگا تو اس کے سپاہیوں نے فوری کاروائی کر کے ان میں سے 3 کو ہلاک کر دیا جبکہ ان کے ساتھی واپس پاکستانی علاقے میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے. بی ایس ایف کے مطابق عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں اس کا ایک سپاہی سنجے کمار شدید طور پر زخمی ہو گیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں جب ایک عسکریت پسند کی لاش وہاں سے ہٹائی جا رہی تھی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں بی ایس ایف کا ایک ڈیپوٹی انسپیکٹر جنرل بی ایس کسانا، انسپیکٹر پرمجیت اور سپاہی وکاس اور سربجیت زخمی ہو گئے. دریں اسنا بھارتی کشمیر کے ایک سابق وزیر اعلی اور حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر دیے گئے ایک حالیہ بیان نے ایک نئے سیاسی تنازع کو جنم دیا ہے. فاروق عبداللہ نے جو بھارت میں کانگریس پارٹی کی قیادت میں سابقہ مخلوط حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے کشتوار علاقے میں منعقدہ ایک پارٹی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس حالیہ بیان کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو آزاد کیا جائے گا کے پس منظر میں کہا تھا ان کے اپنے الفاظ میں وہ کیا تمہارے باپ کا ہے. فاروق عبداللہ کے اس ریمارک پر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی نظریاتی سرپرست تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یا آر ایس ایس نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا. ان کے بقول پاکستانی مقبوضہ کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور بھارتی پارلیمان نے اس سلسلے میں ایک قرارداد پاس کی ہے. لیکن فاروق عبداللہ نے اپنے ریمارکس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے اور نہ پاکستان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو حاصل کر لے. لہذا مسئلے کا حل صرف دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے ڈھونڈا جا سکتا ہے. لیکن منگل کو جموں یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے طلبہ کے ایک گروپ نے ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں فاروق عبداللہ کے خلاف شکایت درج کرائی اور مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف باضابطہ مقدمہ درج کیا جائے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات معمول بن چکے ہیں جن سے املاک سمیت انسانی زندگیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، عارضی سرحد کے دونوں جانب کے تاجروں کے درمیان دبئی میں ملاقات ہوئی ہے جس میں کشیدگی کے باوجود دو طرفہ تجارت جاری رکھنے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا. مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
منقسم کشمیر کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے دونوں اطراف کے تاجروں کی منگل کے روز دبئی میں ملاقات ہوئی، جس میں جنس برائے جنس کی بنیاد پر ہونے والی دو طرفہ تجارت کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور بین الکشمیر کاروبار بڑھانے کے بارے میں تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں اطراف کے تاجروں نے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں سے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ختم کرنے اور آر پار سفر اور تجارت کے لیے مزید کراسنگ پوائنٹ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی کشمیر میں آر پار تجارت سے منسلک تاجر اعجاز احمد میر بھی متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت دبئی میں ہونے والی تاجروں کی اس ملاقات میں موجود تھے۔ انہوں نے وی او اے کو بتایا کہ دونوں طرف کے تاجروں کو اپنے علاقوں میں آپس میں مل بیٹھنے کے موقع حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مسائل کا سامنا ہے۔
پاکستان میں نہ کشمیر ادھر انڈین سائڈ میں ممکن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ویزے ملنے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ میٹنگ دبئی میں ارینج کی تاکہ یہاں مل بیٹھ کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں۔ جی، لائن آف کنٹرول کی کشیدگی کی وجہ سے تاجروں کو یہ بھی خدشات ہیں کہ کہیں کسی وقت کی تجارت جو ہے بند نہ کر دی جائے۔
خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان منقسم کشمیر میں ایل او سی کے آر پار تجارت اکتوبر 2008 میں شروع ہوئی، جس کے تحت ہفتے میں چار روز مظفرآباد، سری نگر اور راولہ کوٹ اور پونچھ کے درمیان ٹرک سروس ہوتی ہے، جس کے ذریعے اشیاء خوردونوش سمیت 21 اشیاء کی تجارت ہوتی ہے، جو جنگ بندی لائن پر دونوں ممالک کی فوج کے درمیان حالیہ شدید تناؤ کے باوجود بھی جاری رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 2003 میں ہونے والے فائر بندی کے معاہدے کے باوجود حالیہ دنوں میں مقابل افواج کے درمیان شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا، جس میں دونوں طرف درجنوں عام شہری اور فوجی بھی مارے گئے اور کنٹرول لائن کے قریب بسنے والے ہزاروں خاندان بھی بے گھر ہوئے۔ تاہم جمعرات کے روز سے گولہ باری کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد۔
نیوزی لینڈ نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ کھیل کی مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
نیوزی لینڈ دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 138 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ 31 سال بعد پاکستان کے خلاف اپنی ہی سرزمین پر پہلی ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ کے آخری روز منگل کو کیوی بالروں نے پاکستانی بلے بازوں کو ایک کے بعد ایک پویلین کی راہ دکھائی اور بظاہر 369 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 230 رنز بنا سکی۔ پانچویں دن کا کھیل جب شروع ہوا تو ابتدائی بلے بازوں سمیع اسلم اور کپتان اظہر علی نے ٹیم کو پراعتماد آغاز فراہم کیا اور 131 رنز کی شراکت قائم کی۔ کپتان اظہر علی 58 رنز بنا کر جب آؤٹ ہوئے تو بابر اعظم کے کریز پر آنے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نوجوان بلے باز ٹیم کے لیے ہدف کو آسان بنانے میں کردار ادا کرے گا، لیکن وہ صرف 16 رنز بنا کر ہی بولڈ ہو گئے۔ سمیع اسلم محض 9 رنز کے فرق سے اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری سکور کرنے میں ناکام رہے اور 91 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستانی بلے باز ریت کی دیوار ثابت ہوئے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخری 7 وکٹیں صرف 31 رنز کے عوض گریں۔ سرفراز احمد نے 19، یونس خان نے 11 اور سہیل خان نے 8 رنز بنائے، جبکہ اسد شفیق، محمد عامر، وہاب ریاض اور عمران خان کوئی رن نہ بنا سکے۔ اپنے کریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے محمد رضوان 13 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ نیوزی لینڈ کے بالر ساؤتھی نے مجموعی طور پر 8 وکٹیں حاصل کیں اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اس میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 271 رنز بنائے، جبکہ دوسری اننگز 313 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 216 اور دوسری میں 230 رنز اسکور کیے۔ اس میچ میں بھی پاکستانی بلے بازوں کی کارکردگی پر کرکٹ کے حلقے انہیں خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ معروف کرکٹ مبصر احتشام الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ٹیم کی حالیہ کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ناکامی کی ذمہ داری پوری طرح سے بلے بازوں پر عائد ہوتی ہے۔
ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جب کسی بھی ملک کا ٹاپ آرڈر کلک نہیں کرے گا، ٹاپ آرڈر اچھی بیٹنگ نہیں کرے گا، ٹاپ آرڈر کے درمیان اچھی پارٹنرشپس ڈیولپ نہیں ہوں گی، تو وہ ٹیم جو ہے وہ اچھے رنز بورڈ پر نہیں لگاتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس نے مایوس کیا، پاکستان کی ٹیم جو ہے دونوں ٹیسٹ میچ ہاری ہے۔
کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی نیوزی لینڈ نے 8 وکٹوں سے فتح حاصل کی تھی۔ احتشام الحق کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں بھی ایسی ہی وکٹیں ہوں گی اور اگر پاکستانی بلے بازوں نے محنت نہ کی تو ٹیم پھر مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے۔
یو اے ای کی جو پچیز ہوتی ہیں وہ ڈوسائل پچیز ہوتی ہیں، بیٹنگ پیراڈائز پچیز ہوتی ہیں، और स्पिनर्स को वहाँ पर असिस्टेंस मिलती है, लेकिन जो न्यूजीलैंड की दोनों पिचेस थी, क्राइस्टचर्च की पिच और हैमिल्टन की पिच, यहाँ पर गेंद सीम भी हो रहा था, गेंद स्विंग भी हो रहा था, यहाँ पिच में बाउंस भी मौजूद था, पेस भी मौजूद था, तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो न्यूजीलैंड के जो वर्ल्ड क्लास सीमर्स थे, जो फास्ट बॉलर्स थे, उनको निगोशिएट करने में इनको खासी दिक्कत पेश आ रही थी। और अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया में भी कमोबेश ऐसी ही पिचेस हमें देखने को मिलेंगी।
पाकिस्तान की टीम दौरा न्यूजीलैंड मुकम्मल करके अब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, जहां उसे 3 टेस्ट और 5 एक रोजा मैचेस खेलने हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
फ्रांस ने शाम के शहर हलब की सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एक फौरी इजलास का मुतालबा किया है। जेफ कस्टर की रिपोर्ट, मुदस्सरा मंजर की जबानी।
फ्रांसीसी काबीना की हफ्तेवार मामूल की मीटिंग के बाद नामानिगारों के लिए एक बयान में फ्रांसीसी वजीर खारजा जी मार्क रॉल्ट ने कहा कि इस मैसूर शहर की रिहायशियों के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा ज़रूरत है कि फौरी तौर पर लड़ाई बंद की जाए और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बिला रोक टोक आने दी जाए। उनके अल्फाज,
Aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui sont assiégées selon les chiffres de l'ONU. Pas seulement à Alep, mais aussi à Homs, dans la Ghouta, à Idlib. C'est la réalité de la situation en Syrie.
Aujourd'hui, متحدہ کے مطابق آج نہ صرف حلب نہ صرف ہومس بلکہ غوسہ اور ادلب میں بھی 10 لاکھ کے قریب لوگ محصور ہیں۔ شام میں آج کی صورتحال کی یہ حقیقت ہے۔ فرانس حکومت اور اس کے ان اتحادیوں کی مکمل جنگ کی حکمت عملی کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے جو امریکہ میں غیر یقینی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آئندہ چند روز میں فوری طور پر فرینڈز آف سیریا نامی گروپ کے لوگوں کو پیرس میں جمع کیا جائے گا۔ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک ایسی قرارداد کے لیے اپنی کوششیں بھی جاری رکھیں گے جو شام کی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی مذمت کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کی پیش قدمی کے بعد حالیہ دنوں میں مشرقی حلب سے 16,000 کے لگ بھگ سویلینز بھاگ چکے ہیں۔ شام کے شہری دفاع کی حلب کی شاخ نے، جسے وائٹ ہیلمٹس بھی کہا جاتا ہے، المسار کے علاقے میں فضائی حملوں کے بعد مشرقی حلب کے باغیوں کے قبضے والے علاقے میں عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالی ہیں۔ پیر کے روز سرگرم کارکنوں اور سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ حکومت کی فورسز نے حلب کے مشرقی حصے میں اپوزیشن کے جنگجوؤں کے خلاف متعدد فتوحات حاصل کیں، اور بظاہر یہ شہر میں باغیوں کے قبضے والے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ حلب روس کی مدد سے فضائی حملوں میں شامی حکومت کی کوششوں کا بڑا مرکز رہا ہے۔ وہاں کی صورتحال پر بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق حکومت کے محاصرے میں 2.5 لاکھ سویلینس کو خوراک اور طبی امداد کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ نے حلب پر بمباری کے تازہ ترین واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور روس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں سائبر منڈے آن لائن خریداری کے سلسلے میں سال بہ سال مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی اشیاء سستے داموں تو ضرور مل جاتی ہیں، مگر اس طرح کی خریداری کے کچھ خطرناک پہلو بھی ہیں، اور اسی لیے دی نیشنل ریٹیل فیڈریشن اس کے اچھے اور برے پہلوؤں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ آرسیگا مل کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ میں اب یہ روایت تقریباً پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ تھینکس گیونگ یعنی یوم تشکر کا تہوار بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کے دن خریداری کے دن بن چکے ہیں۔ لوگ بڑی بےتابی سے جمعرات کو یوم تشکر کے موقع پر ٹرکی اور دیگر لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جمعرات کی رات کو ہی دکانوں کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سیلز پر لگی سستی مصنوعات کی خریداری کے لیے دکانوں پر ہلا بول دیتے ہیں۔ جمعے کے روز دکانوں پر شاپنگ ہوتی ہے اور پیر کے دن آن لائن شاپنگ۔ جوں جوں انٹرنیٹ عام ہو رہا ہے، عام دکانوں سے زیادہ آن لائن شاپنگ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سال کے بارے میں بھی پیش گوئی ہے کہ آن لائن شاپنگ کی خریداری پچھلے سال سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے ترجمان اینا اسمتھ کہتی ہیں.
اینا
اسمتھ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم تعطیلات کے اس موسم کا تجزیہ کریں تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ پرچون فروش صنعت 656 ارب ڈالرز کا کاروبار کرے گی. یہ پچھلے برس کے مقابلے میں 4% زیادہ ہے. دکانوں کے گرد لوگوں کے اجدہام کو کم کرنے کے لیے آن لائن خریداری نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. گھر بیٹھے کمپیوٹر پر یا اپنے فون پر جس وقت چاہیں آپ خریداری کر سکتے ہیں. مگر اس میں اندیشہ یہ ہے کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کچھ چوری نہ ہو جائے. ہرچند کے کریڈٹ کارڈز میں حفاظتی تدابیر بڑھا دی گئی ہیں. نیشنل ریٹیل فیڈریشن میں اس کا انحصار کرنے والے شعبے کے سربراہ رابرٹ موراکا کہتے ہیں, کریڈٹ کارڈ پر نئے چپ کارڈ لگائے گئے ہیں اور اس لیے پرچون فروش مجرموں کے لیے اسٹور فراڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. چنانچہ اب وہ زیادہ آن لائن وارداتیں کرتے ہیں. سیکیورٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون پر جو مالی لین دین ہوتا ہے اس میں تقریباً 1.2% فراڈ ہوتا ہے. اگر اس کی اوسط نکالی جائے تو یہ تقریباً $200 بنتے ہیں. پھر مصنوعات کی واپسی کے وقت بھی اسی قسم کے فراڈ ہوتے ہیں اور جعلی طور پر اشیاء کی واپسی کی جاتی ہے. رابرٹ موراکا کہتے ہیں کہ فراڈ کرنے والے جعلی رسیدیں لگا کر یہ کہتے ہیں کہ انہیں آن لائن گفٹ ملا ہے. بینکنگ کے ماہرین کو توقع ہے کہ فراڈ خریداری میں 43% اضافہ اس سال ممکن ہے. یہ گاہکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پاسورڈ جلدی جلدی تبدیل کر لیا کریں اور مشکوک اشتہاروں اور ای میلز کو نظر انداز کر کے مستند اور قابل اعتبار ویب سائٹس کے ذریعے خریداری کریں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
عامر خان اور دنگل, کب اور کہاں, اس کی تفصیل سنیے فکر و فن میں.
مبارک ہو بھائی صاحب, چوتھی بھی چوری ہوئی ہے.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
غلط مت سمجھ منہ, گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں, پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے.
عامر خان کے ہر نئے پروجیکٹ کا ان کے پرستار اور فلمی ناقدین بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. اور اب آئندہ ماہ یعنی دسمبر کے آخری ہفتے میں ان کی وہ فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا, اور وہ ہے دنگل.
چھوڑی ہے, سمجھ کے لڑیو.
بس چھوڑی سمجھ کے نہ لڑیو.
نکر اور ٹی شرٹ پہن کے آیا سائیکل لون, رانکر اور ٹی شرٹ پہن کے آیا سائیکل لون, لگا کے فون بتا دے سب کو بچ کے رہیو باگھڑ بلی سے, چندی گڑھ سے یا دلی سے, تنے چاروں کھانے چت کر دے.
عامر خان اپنی فلم کی جزیات پر تو نظر رکھتے ہی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پروجیکٹس میں کوئی کمی نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ فلم کی تشہیر میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے, اسی لیے انہیں انڈسٹری میں اس نام سے پکارا جاتا ہے جو کسی اور کے لیے مخصوص نہیں, اور وہ ہے مسٹر پرفیکٹ.
میٹل اس پیڑ پہ نہیں اگتے, انہیں بنانا پڑتا ہے پیار سے, محنت سے, لگن سے.
ہر کھلاڑی کی طرح میرا بھی سپنا تھا دیش کے لیے گولڈ میڈل لانا.
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ بارا بیٹا کر کے دکھاوے گا. دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا, اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا.
ایک بھارتی ویب سائٹ دا گلیم شیم ڈاٹ کام کے مطابق حال ہی میں دنگل کی ایک تشہیری مہم میں شرکت کے وقت وہ فلم سے ایک مختلف حلیے میں نظر آئے, جس میں ان کے چہرے پر داڑھی اور سر پر بنڈانا نظر آ رہا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان کی اگلی فلم ٹھگ آف ہندوستان کی لک ہے. عامر خان نے کہا کہ اس فلم کے لیے مجھے اپنا وزن اور کم کرنا ہے, اور ابھی تو میں نے اس فلم کے لیے بس تیاری شروع ہی کی ہے, لہٰذا آپ اسے دنگل سے ٹھگ آف ہندوستان کی جانب سفر کا پہلا قدم قرار دے سکتے ہیں.
باپو صحت کے لیے,
رکنا نہیں ہے.
باپو صحت کے لیے, تو تو ہانیکارک ہے. باپو صحت کے لیے, تو تو ہانیکارک ہے.
तू जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी,
बस इस पहलवानी से बचा ले।
साढ़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है। रे इतनी जल्दी भूलेगी?
अखबार के मुताबिक अगला प्रोजेक्ट ठग ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान पहली मर्तबा बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आमिर खान ने बताया कि दंगल के बाद वो ठग ऑफ हिंदुस्तान के लिए काम का आगाज करेंगे। अखबार लिखता है कि अगर दंगल आपको सहर जदा कर दे तो ठग ऑफ हिंदुस्तान इस काबिल है कि उसका इंतजार किया जाए।
देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे है, सुझा दिया है मार मार के।
क्यों मारा?
मैंने ना मारा था,
गीता बबीता ने मारा है।
शुरुआत इन्ना करी थी पापा, हम ना भी दे दो चार।
मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी।
और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा।
दंगल की हिदायत दी हैं नितेश तिवारी ने, जबकि प्रोड्यूसर हैं आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ राय कपूर। मरकजी किरदारों में आमिर खान के साथ साक्षी, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा शामिल हैं।
बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
हाल ही में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ इंतहाई सख्त सजा के एक बिल को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। अमरीका ने इस वहशियाना रवाज को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। इस मंजूर शुदा कानून साजी के बाद ख़ानदान के किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं होगा कि वो गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों को मुआफ़ कर सके, क्योंकि इस तरह बहुत से कातिल हर किस्म की सज़ा से बच जाते हैं। मुआफ़ी की गुंजाइश सिर्फ इस हद तक रखी गई है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले मुजरिम को अगर ख़ानदान वाले मुआफ़ कर देते हैं तो उसकी मौत की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो सकती है। गैरत के नाम पर कत्ल एक तवील अरसे से पाकिस्तान के लिए संगीन मसला बना हुआ है। सोशल मीडिया पर शोहरत पाने वाली खातून और ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक की एक सरगर्म कारकुन किंदील बलोच को इनके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। इसी तरह एक माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी को इसलिए जला कर राख कर दिया कि लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली थी। एक और नौजवान लड़की को गाड़ी के पीछे बांध कर जला दिया गया। ये कार्रवाई कबायली सरदारों के हुक्म पर की गई। इस कानून साजी से उन लोगों को सज़ा मिल सकेगी जो गैरत के नाम पर कत्ल का इर्तकाब करते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान जान करबी ने कहा कि यह कानून पाकिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और इन्हें मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करने का मौका देगा। समाजी आगही के फ़रोग और कत्ल का इर्तकाब करने वालों को जवाबदेह बनाना एक अहम इकदाम है और हम पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते रहेंगे। किसी भी जगह किसी भी औरत को इसलिए हलाक नहीं किया जाना चाहिए कि वो किससे शादी करती है या वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारती है।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
हमारे आज के इस दूसरे न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे मुदस्सर बंसल, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल्ड गिल और इंजीनियर एल सैंटोस। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम राउंड टेबल पेश कर रही हैं नफीसा हूद भाई, उनके साथ प्रोड्यूसर होंगे असफर इमाम। खालिद हमीद को अगले न्यूज शो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।